الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ المائدہ کا آٹھویں رکوع سے چند آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 53 54 اور 55۔ ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ جو موضوع گفتگو ہے، اسلام سے ارتداد اور اس کی سزا، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ المائدہ اس اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت کے احکامات کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ شریعت کے وہ احکامات جو سورۃ البقرہ میں ہیں، سورہ آل عمران میں ہیں، سورہ نساء میں ہیں، بالآخر ان کی تکمیلی جو کیفیت ہے یا سورت ہے وہ سورۃ المائدہ میں آئی۔ خاص طور پر اس کا ساتواں رکوع نفاذ شریعت کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس کہا جا سکتا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خاص طور پر ان لوگوں کے خلاف کہ جو شریعت اسلامی کو نافذ نہیں کر رہے، تین سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب یا کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، مشرک ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں، نا انجار ہیں، نا فرمان ہیں۔ لہذا سورۃ المائدہ کا ساتواں رکوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ وہ شخص یا وہ قوم وہ ریاست جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اپنا نظام زندگی نہ بنائے، عدالتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اللہ کی نگاہ میں وہ قوم بحیثیت مجموعی کافر قوم ہے. بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لہذا اس اعتبار سے الحمدللہ بڑا اچھا ایک موقع ملا مسلمانہ نے پاکستان کو، خاص طور پر اللہ پاک نے ہمیں ایک ملک، آزاد ملک عطا فرمایا، اور اس کی سیلیبریشن اس مرتبہ جو 23 مارچ کے حوالے سے ہوئی، بہرحال یہ بھی ایک مثبت قدم ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جمع کیا گیا اور پیغام پاکستان کے نام سے ایک متفقہ فیصلہ فتویٰ ہے جو کہ دیا گیا. بہرحال بہت مثبت قدم ہے الحمدللہ. تمام مکاتب فکر کا جمع ہونا ہی ایک بہت بڑا کام ہے، پھر کسی چیز پر اتفاق کر لیا جائے یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن قرآن حکیم سے اگر جب ہم سوالات کریں کہ ایسی قوم، ایسا شخص، ایسی ریاست جو شریعت اسلامی کو نافذ نہ کرے، اللہ کی نگاہ میں شریعت اسلامی میں اس کو کیا کہا جاتا؟ 23 مارچ کو الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایسی قوم جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے تو اللہ کی نگاہ میں وہ منافق گردانے جاتے ہیں. آج جو آیات مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر بڑی اہم ہدایات دی ہیں. ان آیات قرآنی کو پڑھیے اور اپنا جائزہ لیجئے ریاست کی سطح پر یا ملک کی سطح پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا قیامت کے دن. پہلے آیات کریمہ سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب فرماتا ہے اہل ایمان کو. یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات ہیں، 92 آیات ایسی ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا، گویا اس میں اصل مخاطبین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور اپنا رب مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہنما راہبر مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. گویا مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا، رب ماننے کا. رب العالمین ان کو مخاطب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا. ذرا ذہن میں رہے، مخاطبین اہل ایمان ہیں. تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہٹا کر ایک ایسی قوم لے آئے گا. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو جن سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرے گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کریں گے. ذرا صفات سن لیجیے ان لوگوں کی جن کو اللہ پاک ریپلیس کرے گا ان لوگوں سے کہ جو ارتداد اختیار کریں گے دین سے. گویا اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کیا ہیں؟ فسوف یاتی اللہ بقومی یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کریں گے. اذلتن علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم ہوں گے. عزتن علی الکافرین، اور کافروں پر انتہائی تنخو سخت. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، اذلتن علی المومنین، اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم، شفیق، محبت کرنے والے، اور کافروں کے لیے انتہائی تنخو، سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے، نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اور یہ اللہ سبحانہ تعالی کا وہ فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا، واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بہت وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلے تو اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر رہا ہوں گزارش کے ساتھ کہ جو حضرات دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں، لیفٹ رائٹ پر ذرا موو کر لیجئے، کیونکہ آج دروازے بند ہیں، ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، تو صف بندی اگر ہم کر لیں پہلے سے، آگے آگے تشریف لے آئیں، مل مل کے بیٹھ جائیں تو زیادہ تر ہمارے نمازی ساتھی اندر آ سکیں گے۔ گزارش ہے تھوڑا سا موو کر لیں، پلیز حرکت کر لیں تھوڑی سی، یہ جو دروازے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے یہاں نہ بیٹھیں بلکہ لیفٹ رائٹ پر آئیں، کافی جگہ خالی ہے۔ انتظامیہ میں سے اگر کوئی صاحب گیٹ پر کھڑے ہو کر ذرا گائیڈ کریں ساتھیوں کو پلیز۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 53 کے حوالے سے گزارش کی جا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخاطب فرمایا اہل ایمان کو، اور ایک زبردست قسم کی وارننگ، خبردار کرنے کا انداز ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا۔ لہذا ارتداد دین کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، ذرا بڑا اہم موضوع ہے آج کا خاص طور پر۔ ارتداد کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پھر جانا، کوئی چیز قبول کر کے اس کا انکار کر دینا، لہذا ایک ارتداد کہلاتا ہے ارتداد قانونی۔ قانونی ارتداد یہ ہے کہ کوئی شخص ریاست اسلامی میں رہتا ہے، مسلمان ہوا لیکن اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ایسا شخص قانونی اعتبار سے اس ریاست کا دشمن قرار پائے گا جو ریاست اسلامی کے عقیدے کے خلاف چلا گیا، اسلام کے خلاف چلا گیا، اور ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ مرتد، قانونی اعتبار سے اس کی سزا سدائے موت ہے، اس کی گردن اتاری جائے گی، اس سے سوا کچھ نہیں۔ کہ اگر ریاست اسلامی میں رہتے ہوئے وہ ارتداد اختیار کرے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا قتل ہے، اور وجہ بالکل واضح ہے، اسلامی ریاست کے نظریہ اسلام سے ارتداد اختیار کرنا گویا ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک ارتداد کہلاتا ہے ارتداد باطنی، مانوی، جو بحیثیت قوم اس وقت ہم نے اختیار کیا ہوا۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ الحمدللہ آئین پاکستان میں خاص طور پر 12 مارچ 1949 کو پاس کی جانے والی قرارداد مقاصد گویا ریاستی سطح پر کلمہ طیبہ کے مترادف ہے۔ جیسے ایک شخص کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا، ایسے ہی ریاست اس وقت مسلمان ہو گئی الحمدللہ جب ہماری قانون ساز اسمبلی نے الحمدللہ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس کر کے حاکمیت اعلیٰ کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دیا، گویا کلمہ طیبہ پڑھ لیا پوری کی پوری قوم نے۔ لیکن اس وقت صورتحال باطنی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے کیا ہے وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ شکوا کرنے والے شکوا کر رہے ہیں، برملا شکوا کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، وہ مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا، اور 70-78 سال گزرنے کے باوجود وہ منزل، وہ نظام زندگی اسلام کا جو تھا، وہ اب تک اس کے مطابق کوئی معاشرہ، کوئی معاشی نظام، کوئی سیاسی نظام ہم بنا نہیں سکے. اور بہرحال شکوا جس ہستی کی طرف سے آ رہا ہے وہ میرے خیال میں اکثر و بیشتر آپ جانتے ہیں، وہ ہے مفتی اعظم مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمایا. اس شکوے میں جہاں انہوں نے پیغام پاکستان میں جو خطاب فرمایا بڑا اہم ہے، سننے والا ہے. انہوں نے جہاں اپنے آپ کو بھی گردانا، علماء کرام کو، عوام الناس کو، اور یہ شکوا کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، بہرحال وہ ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کیا. بہرحال ایک شکوا ہماری طرف سے بھی ہے کہ اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہمارے علماء، ہمارے جید علماء اب تک کیا کرتے رہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا لائے عمل آئندہ کے لیے. دو لائے عمل انہوں نے بیان کیے ہیں، ایک آئینی راستہ، دستوری راستہ، قانون میں یہ جگہ موجود ہے الحمدللہ، اس شک کے تحت کہ آپ کے ملک کا کوئی بھی قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور وہاں جا کر اس کو، اس کے خلاف دلائل دیجئے. اور ان کے بقول 17 سال میں ایک شخص بھی نہیں آیا کہ جو آئین پاکستان میں موجود اس سہولت کے تحت اسلام کے، پاکستان کے قانون کو اسلامائز کر پاتا. بہرحال ہمارا شکوا اپنی جگہ کہ ان 17 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تو اختیار دیا تھا، اللہ پاک نے انہیں بھی تو بہت بڑا مرتبہ اور منصب عطا فرمایا ہے. تو یہ شکوا ہماری طرف سے بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں آ سکا تو کیا اسلامک بینکنگ کو متعارف کروانے والے اور سٹینڈرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بڑے بڑے بینکس میں اسلامی بینکنگ کو متعارف کروانے والے کیا شریعت اسلامی کے نفاذ کے حوالے سے اس آئینی طریقہ کار کو اختیار نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا ابھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک بہت بڑا کوئسچن مارک ہے. دوسرا لائے عمل جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک تحریک اٹھائی جائے، مطالباتی تحریک، جیسے ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان میں، پوری دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی جیسے پاکستان میں اٹھی، اور الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، بڑی بھرپور تحریک اٹھائی گئی. ایسے ہی ایک تحریک اٹھائی جائے، اور ان کے بقول بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ حکومت کے سامنے تحریکیں جب اٹھتی ہیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، لہذا بڑے جوتے کی ضرورت ہے. بڑا جوتا آئے گا تو بہرحال حکومت جو ہے وہ تحریک کی صورت میں گھٹنے ٹیکے گی اور شریعت کا نفاذ ہو جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا جوتا بنائے گا کون؟ کس کے پاس ٹائم ہے اتنے بڑے جوتا بنانے کے لیے، ایک پوری تحریک کو برپا کرنے کے لیے، ایک جماعت بنانے کے لیے؟ یہ شکوا ہمارا ان سے ہے کہ بہرحال ایسی اسلامی جماعت بنانا، تحریک برپا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے یہ کام کرنے کے لیے؟ ظاہری بات ہے یہ کام بنیادی طور پر علماء کرام ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں، وہ اٹھائیں لوگوں کو اور شریعت اسلامی کے نفاذ کی تحریک برپا کریں. قرآن حکیم تو ہمیں یہی بات بتاتا ہے، وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے ارتداد اختیار کرے گا، اللہ کو رب مان کر اللہ کی نہیں مانے گا، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا اور ان کی جگہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نفاذ شریعت محض عدل اجتماعی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا اظہار ہے کہ رب وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے. اور اگر وہ حاکم ہے کہ تو حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جب حاکم وہ ہیں تو حکم دینے کا اختیار، حکومت، شریعت اسلامی کا نفاذ، یہ ہے محبت کا تقاضا. لیکن آج 70-78 سال گزر جانے کے باوجود کیا ہم اس محبت کے اس تقاضے کو ادا کر سکیں؟ کیا ہماری عدالتیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ کیا ہماری پارلیمنٹ، سو کال پارلیمنٹ، ربل اسٹیمپ بھی صحیح، کیا قانون کے قانون سازی شریعت اسلامی کے مطابق کر رہی ہے؟ کیا ہمارا معاشی نظام، خاص طور پر بہت بڑا کوئسچن ہے، اس میں سود، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، کیا ہمارے ملک میں تانا مانا سود کے پر مبنی نہیں ہے؟ کیا معاشرت میں بے حیائی اور فحاشی کا طوفان ہمارے گھروں میں نہیں آ رہا؟ ہماری معاشرت غیر اسلامی نظر نہیں آ رہی؟ بے پردگی، بے حیائی اور نہ جانے کیا کو جنسی آوارگی کا طوفان ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان سب کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کے لیے جو تحریک درکار ہے، جو افراد کار درکار ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ لہذا اگر ہم نے شریعت اسلامی کے نفاذ میں سنجیدگی اختیار نہیں کی تو خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے خبردار کیا جانا ہمارے خلاف نہ ہو۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ وارننگ، یہ خبردار کرنا محض کہانیاں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے تاریخی حقائق موجود ہیں۔ غرناطا اور عراق میں کیا کچھ ہوتا رہا اور ہوا، چنگیزیوں نے، تاتاریوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، تاریخ پڑھیے تو صحیح۔ کروڑوں مسلمان تلواروں، نیزوں سے قتل کیے گئے، ایٹم بم نہیں مارے گئے، اب تو ایٹم بم بھی ان کے پاس موجود ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑ کی تعداد یہ مسلمانوں کے گردنوں پر، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا سٹیج بنا کر اس کے اوپر بیٹھ کر شراب پینے والے یہ چنگیز خان اور تاتاری تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات قرآن حکیم بار بار بیان کرتا، کس لیے؟ محض قرآن پڑھنے کے لیے۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کس طرح سے برباد کی گئی، قوم شعیب پر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء رسول محض تلاوت کرنے کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، یا مدارس میں محض گرامر کی ترتیب پڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے؟ یہ سوال ہے ہم سب سے بھی، آپ سے بھی، علماء سے بھی۔ لہذا شریعت اسلامی کا نفاذ یہ پرائرٹی نمبر ایک ہونا چاہیے مسلمان کے لیے، اسی کے تحت نماز، روزہ، زکات ہے۔ ورنہ اندیشہ اس بات کا ہے، یہ فتویٰ نہیں دے رہا میں، اندیشہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہماری نماز روزے بھی قبول نہیں ہوں گے اگر شریعت اسلامی نافذ نہیں۔ ایک ایسی حدیث ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں یا سنتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کے بارے میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور اس بستی کو الٹا کر دیجئے، وہاں اللہ کا عذاب نازل کیجئے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے رب، اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکتے میں تیری نافرمانی نہیں کی۔ گواہی دینے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں، مبالغے کا شائبہ نہیں، ہمارے مقررین کی طرح مبالغہ آ رہا ہی نہیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ، سچ سچ بات۔ اس بستی میں ایسا تیرا بندہ ہے جس نے پلک جھپکتے میں بھی، اتنے عرصے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، بڑا نیک بندہ ہے، کیا اس کے باوجود اس بستی کو پلٹ دوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے جانا اور پہلے اس پر اللہ کا عذاب نازل کرنا، بعد میں بستی والوں پر اللہ کا عذاب لینا، کہ میری شریعت کی پامالی ہو رہی تھی، میرے احکامات توڑے جا رہے تھے اور یہ اپنے عبادات میں لگا ہوا تھا۔ لہذا عبادات بڑی اہم ہیں، ہونی چاہیے، لیکن ان کی قبولیت کی شرط لازم اللہ سے محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو جیسے کائنات میں رب مانا جاتا ہے، اس زمین پر بھی اس کو رب مانا جائے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہونا چاہیے، اور یہ شریعت اسلامی اللہ پاک نے اسی لیے عطا فرمائی۔ لہذا وہ اسلامی جماعت کیسی ہوگی اس کے خد و خال یہاں بیان کر دیے۔ اہم بات علمی نقطہ یہ ہے، اللہ سے تعلق کے حوالے سے جہاں کہیں بھی دو طرفہ معاملہ آیا، پہلا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اظہار کرتا ہے فذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واحد مقام ہے محبت کا کہ جہاں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ اسلامی جماعت ایسی ہوگی مسلمانوں کی کہ جو آپس میں بے انتہا محبت کرنے والے، اور یہ تعلق اصل میں ایمانی کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے، اور بندوں میں خاص طور پر کون سے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، شریعت اسلامی پر عمل کرنے والے ہیں، ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں۔ اذلتن علی المومنین، اہل ایمان پر انتہائی نرم شفیق محبت کرنے والے، وہ اہل ایمان کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لہذا ذرا اپنا جائزہ لیجئے، کیا واقعتاً محبت کا یہ جذبہ ہے؟ کیا واقعتاً ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہوتا ہے، کچھ احساس بھی ہوتا ہے کہ افغانستان میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی احساس ہوتا ہے کہ عراق میں 5 لاکھ سے زیادہ بچے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کا جرم کیا تھا؟ کچھ احساس ہوتا ہے کہ کشمیر میں کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ کچھ احساس اور غیرت ہے کہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہو رہا ہے، 300 بچے، معصوم بچے، اسکول کے بچے اسکول میں جلا دیے گئے، ایک ساتھ سارے کے سارے بچوں کو جلا دیا گیا، کچھ احساس ہوا؟ شام میں اس وقت ایک شہر ایسا ہے 4 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، اس پر دونوں کی دونوں عالمی طاقتیں بمبارٹمنٹ کر رہی ہیں، اور یہ وہ فلیش پوائنٹ ہے، یہ میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، جو عالمی جنگ کے لیے ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اور بن رہا ہے۔ رشیا نے امریکہ کے سفارتکاروں کو نکالنا شروع کر دیا، امریکہ نے رشیا کے خلاف اپنی معاملات سیٹل کرنا شروع کر دیے، اور یہ جگہ ایک عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے، شام، اور ساری کی ساری باتیں حدیث میں آئی ہیں۔ اس سے پہلے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 91-92 میں یہ باتیں پہلے سے بیان کر چکے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ مشرق وسطی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر عربوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا۔ اب وہ جنگیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک عالمی جنگ نظر آ رہی ہے بالکل سامنے، جو اپنے مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے، لیکن خون کس کا بہ رہا ہے؟ وہ کون معصوم بچے ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ کون لوگ ہیں؟ وہ سید ہیں، وہ حسنین کی اولاد ہیں۔ کبھی احساس بھی ہوتے ہیں؟ ہمارے احساسات کی زیادہ تر جو توجہات ہیں وہ اس بنیاد پر کہ اسلام آباد جیتا یا پشاور۔ سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی تھا ہمارے ملک میں، پچز کو ٹھنڈا کیا کہتے ہیں خشک کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز منگوائے گئے۔ یہ ہیں پرائیورٹیز اس وقت مسلمانوں نے پاکستان کی۔ سوچ لیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں دین کے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یاد رکھیے، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ یہ سنت جیسے بنو اسرائیل کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ غضب نازل ہوا، قرآن بھرا ہوا ہے ان باتوں سے، وہ بنو اسرائیل جن کے بارے میں رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، انہی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، فباؤوا بغضب من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو لے کے لوٹے۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کے ساتھ جو کیا، پڑھیں ذرا ہولوکاسٹ میں کیا لکھا ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ کیفیت صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہماری توجہات اس طرف نہیں ہیں۔ علماء شکوے تو کر رہے ہیں، لائے عمل نہیں دے رہے، اور لائے عمل دے رہے ہیں تو کر کے بھی تو دکھائیں، آئے لیڈ کریں مسلمانوں کو، بتائیں کس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اور پاکستان کا قیام، دوام، استحکام صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ اور اگر اس ملک میں اسلام نہیں آیا آئندہ چند سالوں میں، تو اس ملک کا جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ گریٹر بلوچستان کو بنانے میں یا آزاد بلوچستان کو اس کے بننے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، بظاہر تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس ملک کی یونٹی، اتحاد، بقا صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ لہذا ہماری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے علماء کرام سے، خدا کے واسطے وقت کی نزاکت کو سمجھیے اور لائیں عمل دیجئے۔ صرف نماز روزہ نہیں بلکہ اقامت دین، دین کی اقامت کے حوالے سے لائے عمل دیجئے۔ دین کیسے نافذ ہوتا ہے، آئینی طریقہ کیا ہے، اور بڑا جوتا کیسے تیار ہوگا جس کے سامنے حکومتیں گھٹنے ٹیکتی ہیں اور اسلامی نظام نافذ ہوگا، کیسے، کیوں، کیا، اس کے جوابات درکار ہیں۔ لہذا تم میں سے جو کوئی بھی دین سے ارتداد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر دوسری قوم لائے گا، جو اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کریں گے، آپس میں انتہائی نرم و شفیق ہوں گے، اور کافروں کے خلاف بڑے تنخو ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان غیرت مند مسلمانوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد کی دو آیات میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا گھر جا کر پڑھیے گا، خدا کے واسطے پڑھیے گا۔ رب کائنات فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں، تمہارے ولی، تمہارے دوست تو صرف وہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوستی کا، محبت کا معیار اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان، رسول پر ایمان، اور وہ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ الذین یقیمون الصلاۃ، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں، نماز قائم کرنے والے، نماز کا نظام قائم کرنے والے۔ اگر پاکستان ریاست اسلامی ہے تو کیا یہاں نماز کا نظام نافذ ہے؟ صلاۃ، نظام صلاۃ کہاں ہے؟ وہ نظام صلاۃ اگر یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے تو اگلا ذرا لفظ سنیے گا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکات ادا کرتے ہیں اور عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں۔ نظام زکات کہاں ہے؟ آپ کے ملک میں نظام زکات متعارف کروایا گیا، اور بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، زکات کے پیسے میں جتنی کرپشن آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے، با خدا بیت المال میں زکات کا فنڈ موجود ہے، ذرا دیکھیے اس میں کتنی کرپشن ہے۔ زکات کا پیسہ جو قوم کھا جائے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا؟ تو دو نظام آئے زندگی تو بناؤ، کم از کم نماز کا نظام بناؤ، ایک زکات کا نظام بناؤ۔ جہاں پر بھی نماز کا اور زکات کا نظام نافذ ہو جائے وہ ریاست اسلامی ہے، بنیادی خد و خال، بیسک پلرز ہیں ریاست اسلامی کے۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکن عطا فرماتے ہیں، حکومت عطا فرماتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات عطا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کہاں ہیں وہ نظام صلاۃ، کہاں ہیں وہ نظام زکات، کہاں ہیں وہ ادارہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکے؟ یہ ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے، بے حیائی، فحاشی کے سامنے کوئی بند باندھ سکے، اس سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ سکے، کہاں ہیں وہ نظام زکات؟ تو تو پاکستان مسلمانوں کا تو ملک ہے الحمدللہ، 96% 98% مسلمان یہاں رہتے ہیں، مکمل ریاست اسلامی نہیں ہے اس میں جب تک اللہ کا دین ریاستی سطح پر قائم نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواز باقی نہیں ہے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا، لا الہ الا اللہ، جب تک وہ یہاں قائم اور دائم نہیں ہوگا، عدالتی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، خاندانی سطح پر، سیاست کی سطح پر، یہ مکمل نظام زندگی، اس وقت تک پاکستان مکمل اسلامی ریاست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک پاکستان کو مکمل اسلامی رفاعی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے کرج ہمت عطا فرمائے، غیرت عطا فرمائے، غیرت دینی عطا فرمائے، اور اجتماعیت میں شامل ہو کر اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔